اور محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اے محمد عجل فرجهم.
آپ لوگ اسکرین دیکھ سکتے ہیں میرا؟
جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ تمام برادران کا شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہ شب قدر کی عبادت میں شامل ہوئے، قرآن کے موضوعات پہ غور و فکر شب قدر کی بہت عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. انشاءاللہ اعمال بھی آپ نے انجام دیے ہوں گے، یا جس نے نہیں دیے وہ ابھی تھوڑی دیر میں انجام دے لے گا، لیکن قرآن کے مطالب پہ جو توفیق گزشتہ کچھ سالوں سے یہ ایک موضوع کو لے کے یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، تو اسی سلسلے کی یہ ایک اور کڑی ہے. اور اس دفعہ جس لفظ پہ غور کیا گیا ہے وہ خشیت ہے، خشیت اللہ، یہ اس کا موضوع ہے. تو اس کے بارے میں آپ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سیرت ائمہ میں آپ کو جا بجا، خود آج امام علی کا ضربت کی شب ہے، آپ کے پاؤں میں ایک تیر لگ گیا تھا اور کہا گیا کہ یہ تیر جب نکالا جائے، جب آپ نماز میں آپ کے جو خشوع کا عالم ہوتا ہے، کہ اس وقت وہ تیر نکالا گیا، یہ تاریخ میں کہ ان کو محسوس نہیں ہوا. اس طرح امام علی کی نماز ہوتی تھی. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ پاؤں لرستے تھے، چہرے کا رنگ بدلتا تھا، مسجد کے سامنے پہنچ کے گڑ گڑاتے تھے اپنی خطاؤں کو نیکیوں کے مقابلے میں، کہتے تھے نظر انداز فرما پروردگار سے دعا کرتے تھے. امام زین العابدین کا تو بہت مشہور ہیں واقعات، وضو کے واقعات، نماز سے پہلے کس طرح، اور کئی دفعہ وہ حج پہ گئے تو لبیک کہنے سے پہلے جو ان کی حالت ہوتی تھی، اور ایک دفعہ ان کے ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آپ کی اتنی غیر حالت کیوں ہو رہی ہے، بس لبیک اللہم لبیک کہیں اور احرام باندھیں اور آگے چلیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں گرتا ہوں اس بات سے، کہ یعنی یہ بھی خشوع تھا، کہ گرنا یعنی خشوع کا مطلب ہی گرنا ہوتا ہے، کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب آئے کہ آپ ویلکم نہیں ہیں، ہم آپ کو لبیک آپ کی قبول نہیں کرتے، تو میں کیا کروں گا، یہ پریشان ہوتے تھے امام. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے. تو یہ آیت اللہ طباطبائی نے بھی تفسیر میزان میں، اور بھی کئی علماء نے اس کو بیان کیا ہے، خضوع اور خشوع کو. یہ دو لفظ ہمارے ہاں اردو زبان میں محاورے میں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، یا خضوع و خشوع کے ساتھ، یا کہیں خضوع استعمال ہوتا ہے کہیں خشوع استعمال ہوتا ہے. تو علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دو الگ الگ اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں. خضوع کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور خشوع کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن. اس میں ایک مطلب جو اس موضوع پہ توجہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اتنی آبادی ہو گئی ہے مسلمانوں کے، سینکڑوں کی ٹی وی چینلز کی، کربلا جانے والوں کی زیارتوں پہ دیکھیں، تراویح کے اندر مساجد کا حال دیکھیں، مکہ اور مدینہ کے حرم دیکھیں، نجف اور کربلا کے حرم دیکھیں، مشہد دیکھیں، خود ہمارے محلوں میں مساجد، اور تو اتنا زیادہ دین کا چرچا ہے اور اتنے زیادہ چینلز ہیں. تو جو بدن بن رہا ہے اسلام کا، اور جو حلیہ بن رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بارش بھی لوگ ہیں، حجاب بھی کر رہے ہیں، تو ظاہراً جو ہے نا وہ دینداری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جیسے کہ ہم اکثر لطیفے کے طور پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کی چپلیں بھی چین سے بندھی ہوئی ہیں مثلاً، یا جس وزن کی کوئی چیز لکھا ہوتا ہے 20 کلو آٹا تو 18 کلو ہوتا ہے، یا دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ ہو رہی ہے. یعنی صرف ایک ملک کی ہم بات نہیں کر رہے، ہماری جو مجموعی صورتحال ہے مسلمانوں کی، چاہے مسلمان ایون یہاں بھی رہتے ہوں، جو ہمارے جو ہمارا حال ہے, جہاں ہم جمع ہوتے ہیں, ہم کس طرح پارکنگ کرتے ہیں, ہماری صفائی ستھرائی کا جو حال ہے ہمارے اپنے گھروں میں, سینکڑوں میں, گاڑیوں میں, وہ ہمیں پتہ ہے. تو خضوع, پھر بھی اس کے باوجود بھی خضوع کی حالت کافی بہتر ہے کہ ظاہراً لوگ نظر آ رہے کہ دیندار ہو گئے ہیں. تو اس کے مقابلے میں باطن ہیں, جوارے بھی کہتے ہیں اس کو, جو آپ کے اعضاء و جوارے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جوانے, جو امام علی نے دعائے قبل میں بھی استعمال کیا. تواضع فروتنی, توجہ اور خیال اس کے اپوزٹ ہے جو خشوع ہے. اور ظاہر میں آپ طاہر کر سکتے ہیں, پاک کیے جائیں جتنی دفعہ چاہے, ہاتھ کو پاک کر لیں, پاؤں کو پاک کر لیں, لیکن تزکیہ کچھ اور چیز ہے جو کہ دل کی اور روح کی اور نفس کی پاکیزگی. تو پہلے یہ صرف مطلب واضح کرنے کے لیے ان کو الگ کیا جا رہا ہے کہ بدن کے مقابلے میں قلب, ظاہر کے مقابلے میں باطن, جوارے کے مقابلے میں جوانے, تواضع اور فروتنی کے مقابلے میں آپ کی توجہ اور خیال, آپ کا فوکس آف تھاٹ, اور طہارت کے مقابلے میں تزکیہ. تو یہ شاید اس طرح بیلنس نہیں ہو رہا جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو مسلمان اعمال انجام دے رہے ہیں, جو اتنی ساری زحمتیں اٹھا رہے ہیں, تو ایک پڑلا بھرتا جا رہا ہے, دوسرا پڑلے میں وزن اس طرح نظر نہیں آتا. اگر آ رہا ہوتا تو پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی سوسائٹی میں نظر آ رہے ہوتے, تو وہ ہم اس سے محروم ہیں. معذرت کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے, لیکن میں خود بھی اس میں شامل ہوں. اب اس میں اس کی مشکل یہ ہے کہ جو ظاہری فقہ ہے جس پہ سب کا زور ہے, جو خضوع ہے, جو ظاہر ہے کہ وضو صحیح ہے, مسا میں پاؤں تو نہیں ہلا, سر تو اوپر نیچے نہیں ہو گیا, انگلی تین تھیں کہ چار تھیں, احرام میں یہی مسائل, آئینہ تو نہیں دیکھ لیا, وہ تو نہیں, ہر عبادت میں, روزے کے اندر بھی یہی کہ ٹائم کو دیکھ کے کریں, اور سنت ہے کہ کھجور سے کھولیں کہ نمک سے کھولیں, کہ وہ ساری توجہ خضوع کے یعنی بدن کے اوپر ہے عبادات کی. تو اس کے لیے ایک عالم نے ایک مثال دی تھی جو مجھے یاد رہ گئی کافی زمانے پہلے, تو میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید وہ ہمیں, جب وہ مثال ذہن میں آتی ہے تو پھر انسان خود بخود توجہ کرتا ہے. وہ مثال یہ تھی کہ اگر میرا وضو بالکل صحیح ہے فقہی طور پہ, اور میرا روزہ بھی صحیح ہے, میری نماز بھی صحیح ہے, اور اندر سے اس کے کچھ نہیں بن رہا, میرے قلب پہ, میرے نفس پہ, میرے باطن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, یا جیسے خود روزے کا بھی کہا کہ لعلکم تتقون, کہ جو اس کا اصل آبجیکٹو تھا, اور تتقون بھی اس لیے کہا کہ پھر تاکہ قرآن ہدی للمتقین ہے, اور ہدی للناس بھی ہے, لیکن ہدی للناس کا مطلب ہے کہ بارش کی طرح برستی ہے بارش ہر زمین پر, لیکن ہر زمین پہ سبزہ نہیں اگتا. تو یہ زمین ہم کو خود بنانی ہے, بارش اللہ بھیجے گا. اور قرآن میں جب کہا گیا ہدی للناس, جس کا مطلب ہے کہ آیا سب کے لیے تھا, لیکن ہدی للمتقین, لیکن ہدایت کے قابل صرف متقین ہیں. تو وہ مثال انہوں نے اس طرح دی تھی کہ جب بدن بہت اچھا ہوتا ہے کسی چیز کا اور اس میں روح نہیں ہوتی, تو آپ بالکل یہ سمجھیں جیسے کہ آپ کا اسٹل بورن بیبی ہوتا ہے. تو جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے جس کا بدن پورا سلامت ہوتا ہے اور اس میں روح نہیں ہوتی, تو ہم کیا کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ؟ یہ سوال اگر ہم ذہن میں رکھیں اپنے, تو اس کو پھر منطبق کریں کہ میری نماز کا بدن بہت اچھا ہو گیا, میں نے کپڑے بھی اچھے پہنے, خوشبو بھی لگائی, کنگھی بھی کر دی, اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, یہ مستحبات ہیں, اور اسی سے پھر خشوع کی طرف جاتا ہے, خضوع بہت ضروری ہے. لیکن اگر خضوع ہی تک محدود رہے ہم جو اس وقت نظر آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ, یعنی جب بچے کو اٹھا کے پھر دفن کر دیا جاتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس کا بدن تو صحیح ہے, ہاتھ تو ہیں اس کے, پاؤں تو ہیں, سر بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں رکھتے اپنے گھر میں, آپ اس کو قبرستان کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو یہ مثال بہت ہی جھنجھوڑنے والی ہے ہمیں, کہ ہمیں نہیں پتا ہماری ایسی نمازوں کا, ایسے روزوں کا جس میں بدن ہی بدن ہو اور روح نہیں ہو, جو کہ ہم یہ کرتے ہیں ایسی چیز کے ساتھ کہ اس کو قبرستان لے کے دفن کر دیتے ہیں, اس کا کوئی تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہوتا پھر. تو اگر ہم ایسی ہی کوئی چیز پروڈیوس کریں خدا کی بارگاہ میں کہ جس کا بدن ہی بدن ہو اور اس کے اندر روح نہیں ہو, تو پھر یہ ایک بہت بڑا کوئسچن مارک ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو سلائڈ ہے صرف ان دونوں مطلب کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمیں بالکل پتا ہو ایگزیکٹلی کہ ہم کتنی توجہ کس چیز پہ دے رہے ہیں. البتہ خود کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو خضوع پہ بھی نہیں توجہ دے رہے ہوتے, یعنی نماز بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جو الٹے سیدھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اسی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اہتمام نہیں کرتے اچھی طرح وضو کا, اچھی طرح یا نماز کا, اچھی طرح چیزوں کا. ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس سارے اہتمام کرتے ہیں لیکن پھر نماز کی توجہ, اور جو میری طرح نماز پڑھنے والے ہیں کہ میں پورا حساب بھی کر لوں اس کے اندر, اگلا سوچ بھی لوں کہ اب میں کتنے میسیجز کا مجھے جواب دینا ہے, آگے کون سی خبریں چلانی ہیں, پھر کیا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نماز میں طے کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ کہا بھی گیا کہ اب توجہ کے بہت ساری چیزیں کہ جا نماز کی طرف دیکھیں اور ترجمہ ذہن میں لائیں. لیکن جو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں, جو تجربے کی بات ہے, کہ آپ سب سے پہلے خدا ذہن میں لائیں. اگر خشوع کی طرف توجہ کرنی ہے نماز کے اندر, تو یہ سب سے اہم ہے کہ آپ یہ بات ضرور ذہن میں آئے, چاہے ایک منٹ کے لیے, ایک تھوڑی یعنی دو سیکنڈ کے لیے آئے ایک نماز کے اندر, لیکن ایک دفعہ یہ احساس ضرور ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوا, میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس سے بات آگے چلے گی, کیونکہ اللہ نے جگہ جگہ اشارے دیے ہیں قرآن میں. اور یہ ایک مشہور آیت ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی جانوروں کو سجاتے ہیں, بڑا وہ بھی بدن اس کا ہوتا ہے نا, کہ اتنا مہنگا جانور, اتنا اونچا جانور, اس کو اور مزید اس میں سجا کے اور پیش کرتے ہیں, مقابلے بازی بھی ہوتی ہے محلوں میں. تو سب کو خدا نے بتایا کہ نہ گوشت پہنچے گا خدا تک, نہ خون پہنچے گا, جو چیز پہنچے گی وہ تقویٰ ہے. تو یہ اصل مطلوب ہے اسلام کا. اس میں دو حدیثیں دیکھی میں نے رسول اللہ کی اس ٹاپک کے اوپر, کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم, آپ کے اعمال اور ان کی صورتیں نہیں دیکھے گا اللہ, بلکہ وہ آپ کے قلب کو دیکھتا ہے. تو جو خشوع ہے وہ اندر کی بات ہے, تو اصل چیز جو ہے وہ قلب ہے, کہ آپ کا قلب کہاں ہے اور اس میں کتنا تزکیہ ہوا اور کتنا خوف خدا پیدا ہوا. اور یہاں پہ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ کی, کہ جس میں نفاق کی نشانی بتائی گئی ہے, کہ نفاق منافق کی نشانی یہ ہے نفاق کی, کہ وہ ظاہراً جو ہے نا بہت خاشع ہوتا ہے, لیکن قلب جو ہوتا ہے وہ اس کا خشیت الہی سے خالی ہوتا ہے. یہ دو حدیثیں رسول اکرم کی ہیں. اور اب میں جو موضوع قرآن کی طرف جا رہا ہوں, تو سب سے پہلی نشانی جو مومنین کی بتائی گئی سورہ مومنون آپ کے سامنے ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المومنون, کہ یہ خبر دی گئی ہے کہ مومنین فلاح پا گئے, یہ بتا دے رسول اللہ کا آ گیا. اور پھر اللذین 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 کر کے اس کی ایک ایک سائن بتایا گیا. تو جو پہلا سائن ہے ان لوگوں کا جو فلاح پا گئے اور جو مومن ہیں, کیونکہ ہم بھی سب مومنین کہتے ہیں ایک دوسرے کو, کہ مومنین آئیے, مومنین مجلس شروع ہو گئی, تو مومنین کی بھی جو پہلی نشانی بتائی گئی, اللذین ہم فی صلاتہم خاشعون, خشیت اور ان کے دل کے اندر یہ خوف خدا اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں, یہ پہلی نشانی ہے سورہ مومنین میں. باقی آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے رمضان میں کہ باقی اور نشانیاں کیا ہیں, لیکن یہ خدا نے پہلی نشانی قرار دی ہے. دوسری آیت جو قرآن میں ہے اس کے بارے میں, کہ نماز لگتی بہت بوجھ ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے. اس کے علاوہ جو ہے نماز اور روزہ یہ سب چیزیں خدا نے کہا اس سے مدد مانگو, اس سے یعنی میری طرف آؤ, لیکن یہ گراہ ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع رکھنے والے ہیں. اب اس میں بھی آپ دیکھیں دو, پہلے تو ہم خضوع اور خشوع میں تقسیم کیا, اب خشوع میں بھی دو خشوع کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں. ایک ہے عبادت میں خشوع, یعنی میں ذاتی طور پر کتنا میرے دل میں خضوع و خشوع ہے, یہ ایک موضوع ہے. تو ایک تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے, لیکن جو اصل اینڈ آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ہمارے وہ خشیت الہی دل میں عام حالت میں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کو کہتے ہیں معبود کے لیے خشوع, یعنی معبود کو ہر وقت حاضر و ناظر جاننا اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد رکھنا, یہ اس کی دوسری قسم ہے. تو اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے الگ الگ. تو آپ اور اس کی ضرورت کیا ہے, خشیت در معبود کی ضرورت کیا ہے؟ کہ قرآن میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے یہاں پر کہ کبھی بھی خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنے والا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا تو آپ اس کو دوست بنا لیں کہ میرے ساتھ ایک ساتھی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اس پہ بہت اشارے کیے ہیں, اور جو جن آئمہ نے اکیلے زندگیاں گزاری ہیں قید خانوں میں, امام بوزہ کاظم علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا اس پہ, خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ خدا ہمارا نگران ہے, اور اس کے آگے یہ بھی کہا کہ واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں سے خشیت در معبود کی ضرورت آتی ہے کہ ہمیں یہ خشیت بھی پیدا کرنی ہے. کیونکہ یہ قیام صاحب کی ایک فکر جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو یہاں پر مسئلہ اسلام کا یہ نہیں تھا کہ نماز میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. نماز میں تو کھڑے ہو جاتے تھے, ہم خود سعودی عرب میں دیکھتے تھے کہ جو کلینر ہے سویپر ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے ڈائریکٹر کے برابر میں, لیکن نماز ختم ہوتے وہ اپنی جگہ اس کے کمرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز مقصد نہیں تھا اسلام کا کہ محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جہاں تھے وہیں چلے جائیں سوسائٹی کے اندر. یعنی وہی تکبر, وہی چھوٹا بڑا, وہی عالم اور جاہل, وہی چودھری اور وغیرہ, وہی زیادہ امیر اور غریب کا فرق, وہی گورے اور کالے کا فرق, وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے ہمارے یہاں. ہم اس شعر کو پڑھ کے خوش ہوتے ہیں صرف کہ نماز کے وقت ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اس لیے خشیت در معبود کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی تو سوسائٹی میں وہ اثر نظر نہیں آئے گا. اور یہ جو سفر ہے, کیونکہ آج امام علی کی شب ہے, تو میں قرآن اور امام علی دونوں سے ملا کے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے کہ یہ سفر امام علی نے کیا ہے دعائے کمیل کے اندر, کہ وہ انہوں نے شروع کیا اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ دعائے کمیل میں, اور یہ کہا کہ اللہم انی اسألک سوال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی. پہلے کہا کہ میں اس وقت خضوع کی حالت میں ہوں, میں متذلل ہوں, میں ذلت کے ساتھ ہوں اور میں خشوع کے ساتھ ہوں, یعنی میرا دل پوری طرح تیری طرف متوجہ ہے, اور پھر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ تو میرے ساتھ مہربانی فرما. میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی کیا تو مجھے عذاب دے گا؟ یہاں پر بھی کہا کہ میں خاضع ہوں تیری بارگاہ میں, اور پھر یہ بھی کہا آگے کہ ایک جگہ جا کے کہ کیا ان لوگوں کے اوپر جو تیری معرفت کی وجہ سے تجھ سے خائف ہیں, یعنی خشیت رکھتے ہیں, حتی سارت خاشعہ, کیا تو ان کو عذاب کرے گا؟ تو یہ تینوں اشارے ذاتی خضوع و خشوع کی طرف جو اس سفر امام علی نے کیا ہے, کہ یہاں سے شروع کریں بات کو کہ جب بارگاہ خدا میں جائیں تو بالکل فروتنی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ اللہ کو پکارنا شروع کریں. اور یہ سفر امام علی لے گئے خشیت معبود تک, اور آخر میں انہوں نے کہا کہ یا رب بے قوے علی خدمت کا جوارے ہی, اب میرے جوارے کو, یہ جوارے کیا ہے, یہ آپ کا خضوع ہے, وہ مضبوط کر دے, وشدد علی العظیمت جوانہ, یہ جوانے جو ہے جو آپ کی خشیت کو لے کر آئیں گے, وحبلی الجد فی خشیتک, یعنی ترجمہ اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء جوارے کو مضبوط کر دے, اپنی طرف رخ کرنے کے لیے میرے ارادے دل کو مستحکم بنا دے اور خشیت پیدا کر دے میرے دل کے اندر. تو امام علی نے ذاتی خشیت سے شروع کیا عبادت اور دعا کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے, اور خشیت اللہ پہ بات کو ختم کی. اچھا وہ یہ کیوں کر دے, کیا چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا کیا ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ جب خشیت پیدا ہو جائے گی تو پھر میرا دل مسلسل خدمت کرنے میں لگ جائے گا, پھر سابقین کے ساتھ ساتھ میں بھی آگے بڑھوں گا اور تیز رفتار افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں گا. یعنی یہ خشیت الہی کوئی نگیٹو ایٹریبیوٹ نہیں ہے کہ آپ کو خشیت آ گئی تو آپ ایک کونے میں مسلح لے کے کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ بہت بڑے عارف بن گئے, نہیں, بلکہ یہ معاشرے میں جتنی بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں خدا کی اور لوگوں کی, وہ اس خشیت کی وجہ سے کر رہے ہیں. یعنی جو ساری ایکٹیویٹی ہے اور جو خلوص ہے, جس کیونکہ بغیر خلوص کے کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے. میں کچھ بھی کر لوں, میں رات بھر یہ پریزنٹیشن دیتا رہوں, اگر اس میں خلوص نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہونے والا, نہ سننے والوں کو نہ پڑھنے والوں کو. تو امام کہتے ہیں کہ وہ جذبہ وہ خلوص آئے گا ہی کہاں سے, کہ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا. اور پھر یہ دیکھیں کہ مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہو جاؤں, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میری گنتی وہاں ہو جائے. اور آپ اس پہ غور کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جوار آئمہ میں جگہ ملے, اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مخلصین کے ساتھ جگہ ملے, مجھے مشتاقین کے ساتھ جگہ ملے, اور نہ صرف یہ بلکہ خود مومنین کے ساتھ مجھے جگہ ملے. آپ ذرا غور کریں, یہ بالکل دیکھنے میں اپ سائڈ ڈاؤن بات لگ رہی ہوتی ہے نا, کہ مومنین کہتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ ہمیں جگہ ملے, اور مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مومنین کے ساتھ تیرے جوار میں. کیوں؟ تاکہ کس وجہ سے؟ تیرے خوف کی وجہ سے. اگر یہ خوف پیدا ہوگا تو ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ مومنین کے ساتھ ہو, مشتاقین کے ساتھ ہو, مخلصین کے ساتھ ہو, اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہو. تو مولا نے ایک دعائے کمیل میں دونوں چیزیں کمبائن کر کے پیش کی ہیں, کہ جب خدا سے گفتگو شروع کرو تو خضوع و خشوع چاہیے, اور جب بات ختم کر رہے ہو تو یہاں سے یہ انرجی لے کے اٹھو کہ اے پروردگار, میرے اعضاء و جوارے اور میرے دل کو اپنی خشی اعضاء جوارے کو مضبوط کر دے, میرا رخ, میرا ارادہ دل جو ہے اس کو مستحکم کر دے اور خشیت پیدا کر دے. اب یہاں پہ میں نے امام علی علیہ السلام کے اقوال میں سے تلاش کیا, تو بہت سارے اس میں آپ کے اقوال ہیں, جس میں سے میں نے تین منتخب کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. پہلا یہ ہے کہ نعم العبادہ الخشیہ, بہترین عبادت ہے خوف خدا. یعنی اگر آپ اس حالت میں ہیں, اور اسی لیے شاید رمضان میں دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں سونا جاگنا اور چلنا پھرنا سب چیز عبادت ہے, کیونکہ انسان رہتا ہے خدا سے قریب روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں. تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالت ہے خشیت اللہ کی, یہ بہترین عبادت ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ہر وقت گاڈ اویئر ہوتے ہیں. تو آپ کے تمام فیصلے, آپ کے مشورے, آپ کی باتیں, وہ اللہ کے اللہ کی منشا کے خلاف اس میں سے نہیں ہو سکتا. پھر اچھا دوسرا آپ نے فرمایا عالم الناس باللہ اکثرهم خشیت اللہ. اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم بھی تلاش کرتے ہیں کہ عالم کون ہے, عالم کون ہے, سب سے بڑا عالم کون ہے, کس سے پوچھیں. یہ عالم ہے, یعنی عالم کا مطلب ہے سب سے بڑا عالم. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کے تعلق سے سب سے بڑا عالم, یعنی سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے کرنے والا ہو. یہ نشانی بتائی ہے امام علی نے. اتفاق سے بالکل اس مطلب کی ایک آیت قرآن کے اندر بھی موجود ہے, جو میں بھی پیش کروں گا کہ عالم ہوتا کون ہے اصل میں. تو یہ بتایا کہ سب سے زیادہ عالم وہ ہوگا جو سب سے بڑا, جس کے پاس سب سے زیادہ خشیت اللہ ہوگی. اور تیسرا یہ بھی بہت ہی کیئرفلی انالائز کرنا چاہیے کہ بدترین انسان وہ ہے جو پروردگار کے امور میں لوگوں کی خشیت رکھتا ہو, لوگوں سے ڈرتا ہو, یخشا الناس ہو, مگر لوگوں کے معاملے میں اللہ سے نہ کرتا ہو, یہ بدترین انسان ہے. تو بہترین بھی بتا دیا مولا علی نے خشیت کے حوالے سے, اور بدترین بھی بتا دیا. بہترین سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خشیت والا ہو, اور بدترین وہ ہے جو لوگوں کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں لوگوں سے کر جائے, اور لیکن لوگوں کے معاملے میں اللہ سے نہ کرتا ہو. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اب آپ آج کی رات بھی نزول قرآن سے بھی ہے ایک حوالہ, پہلی شب قدر ہے. آپ دیکھیں کہ خشیت کوئی کیا معمولی چیز ہے, کوئی ہنسی مذاق کی چیز ہے کہ بہت ہی ہم اس کو لائٹ لے لیں؟ نہیں, یہ جو ایکسٹریم پیش کیا گیا ہے خشیت کا قرآن کے اندر, وہ یہ کہ اگر واقعی کسی کے دل میں خوف خدا آ جائے, یعنی خاشے کوئی ہو جائے, تو کہا کہ جیسے مثال ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو جو خشیت خدا ہے جو اس میں آتی اس وقت اس قرآن کو تحمل کرنے میں, وہ پہاڑ جھک جاتا, پاش پاش ہو جاتا. یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں, یہ غور و فکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے قرآن کی آیات کے اندر، اور اللہ بار بار اس کی دعوت دے رہا ہے، خاص طور سے اس وقت جو ہم نزول قرآن کی شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خشیت اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم تو لائق لے رہے ہیں، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر وہاں قرآن نازل کیا جاتا. اسی طرح نزول قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ نازل ہر ایک کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تذکرتن لمن یخشا، جو اللہ کی خشیت رکھے گا یہ اسی کے کام آئے گا. تو خامہ خواہ سب کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج شب قدر ہے، یہ کام نہیں آئے گا. قرآن خدا نے اعلان کیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا یہ اس کے کام آئے گا. اسی طرح سے ایک اور جگہ بتایا سورہ آلہ میں، سیذکر من یخشا، یعنی جو میں نے اس کی ہیڈنگ دی کہ قرآن کو جو اصل میں ایکسیپٹ کریں گے، جو قرآن کو قبول کریں گے، تو ایک تو نشانی تقویٰ کی تھی، اور یہ ظاہر ہے اسی کے بینر میں ہے تقویٰ کے اندر، جو بہت بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارا قلب ہے. اگر ہمارا قلب خاشع نہیں ہوگا، اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہوگا، تو ہم قرآن سے کوئی نصیحت کوئی عبرت قبول نہیں کر سکتے. یہ خود قرآن نے اعلان کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن نے کہا سورہ عالم ہے کہ وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو خدا اور آخرت سے گرتا ہوگا. اور پھر کہا سورہ نازعات 26 کہ آپ نے دیکھا کہ فرعون نے یا اس طرح کسی یہ جمع کر کے لوگوں کو پکار کے کہا کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. اور یہ اس لیے اللہ دیکھیں، آج کی بھی دیکھیں سپر پاور کی ورلڈ یہی ہے کہ بڑے بڑے لوگ دعوے کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نعرے مارتے تھے کہ میں سب سے بڑا انا ربکم الاعلیٰ کے جو نعرے تھے، تو اللہ نے کیا کیا ان کا؟ پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں پکڑا. اور اس قصے میں عبرت ہے، لیکن عبرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، عبرت ان کے لیے ہے اگین لمن یخشا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے ہمیں خشیت اللہ کی ضرورت ہے. پھر ایک اور آیت میں فرمایا سورہ مائدہ میں، فلا تخشوا الناس واخشون، یہ وہ حدیث رسول اکرم کی نہیں، جو امام علی کا جو قول تھا کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کیونکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور یہ قرآن نے کہا کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور جب تم مجھ سے ڈرو گے تو کیا کرو گے؟ میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہیں کریں گے. پھر جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے فیصلے نہ کرے، جس کی آج ہم گفتگو بھی اس مطلب کے بارے میں کر چکے ہیں اوپر، تو یہاں پر بھی کہ وہ فیصلے قرآن کے قبول کر لے کوئی یا فیصلے قرآن سے کرنے لگے، اس کی شرط خشیت اللہ ہے. اور اسی طرح پھر علماء کی بھی نشانی بتا دی اللہ نے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. اور اسی جملے کو اگر الٹ کے لکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی علماء ہیں، دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو، ان اللہ عزیز غفور. اور جو یعنی یا علماء سے مراد کوئی، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ جو باقاعدہ کسی حوزے کی تعلیم، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی کسی حد تک خدا کی نگاہ میں عالم قرار پائیں گے اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اللہ سے ڈرنے کی. کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی، امام علی نے کہا سب سے بڑا عالم ہے ہی وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ کہ سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والا. یہاں پر یہ مطلب ہے. اور ایک اور بات کہ جو قیامت سے ڈرتے ہیں، یہ بھی نشانی، الذین یخشون ربہم بالغیب، اللہ کی خشیت بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے، اور یہی ہے جو قیامت سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی خاشعین کی آئی. اچھا، اب مساجد کون جائے گا؟ مسجدیں بھی آباد وہی کرتے ہیں جو خشیت خدا رکھتے ہیں. اور لکھا ہے ولم یخشا الا اللہ، در حقیقت مسجدوں کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. آپ سب کو علم ہے کہ اس وقت جو لوگ مسجد جانے کے عادی ہیں، کتنا گرا گزر رہا ہے طبیعت پر کہ ہم اپنی مساجد میں نہیں جا سک رہے ہیں اس وقت. اور یہ خشیت اللہ کی نشانی ہے کہ جب بھی اذان کی آواز انسان سنتا ہے، جب بھی اس کو یہ موقع میسر آتا ہے وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے. یہ بھی نشانی ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے کرتے ہیں, مساجد کو آباد رکھتے ہیں, اور خاشعین ہی رسول کی سنیں گے, کوئی اور سنے گا بھی نہیں رسول اللہ کی. یہ رسول اللہ کو خود خدا نے کہا ہے, انما انت منذر, آپ منذر ہیں, گھرانے والے ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ہے, لیکن من یخشاہا, ان لوگوں کو کہ جو خشیت رکھتے ہیں دل کے اندر. یعنی یہ خشیت دل کی کیفیت ہے, کپڑے نہیں ہیں, اس سے مراد کوئی خاص لباس یا خاص ہیئر اسٹائل نہیں ہے, دل کی کیفیت جو ہے وہاں پہ توجہ ہو. اور آپ دیکھیں کتنی اس میں خطرناک بات کی گئی ہے, ہم سب اس دنیا سے جانے والے ہیں بہت جلد, کہ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کو محسوس کیا ہوگا کہ یہاں ایک شام رکیں یا ایک صبح, الا عشیتوں او ضحاها, ایک رات یا ایک دن گزارا ہے اور ہمارا کام ہو جائے گا, اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے. اس لیے ابھی وقت ہے کہ انسان اپنے دل کی حالت کو بدلے اور اس کے اندر خشیت ایجاد کرے. اب میں تین چار سلائیڈ اور بتاتا ہوں کہ اس کا انعام کیا ہے, یہ کیوں اتنا اہم ہے خشیت اللہ, اور خاشعین کا انعام خدا نے کیا رکھا ہے. تو یہ سورہ قاف میں بتایا کہ جو بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرتا ہے اور جو قلب منیب کے ساتھ آیا ہے, اس کو سب سے پہلے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ ملے گا, حیات ابدی کا دن ہے, اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اچھا, یہاں ایک بہت ہی لطیف بات اللہ نے کی ہے کہ ہم جو چاہیں گے نا, وہ اپنی ذہن سے, اپنے سوچ سے, اپنی کیپیسٹی سے, اپنی جو بھی ہمارے ذہن میں جو پرسپیکٹیو ہے اس سے, اور خدا ایک اشارہ دے رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ چاہیں گے, ہمارے پاس تو اس سے بہت زیادہ ہے, وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے, کتنا ہوتا ہے. تو یہ انعام ہے خشیع الرحمان کا, جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, اور اس کے فیصلوں کے پابند رہتے ہیں, اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں, اپنے زندگی کے امور میں اللہ کو پیش نظر رکھتے ہیں. ان کا یہ انعام ہے کہ جو چاہیں گے وہ ملے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد. دوسرا انعام بتایا کہ اس کو آپ مغفرت کی اور اجر کریم کی بشارت دے دیں, فبشرہ بمغفرت و اجر کریم. یہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت و اجر کریم. اور یہاں بھی یہی کہا کہ آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں, تو رسول کا جو کلام ہے وہ اثر بھی نہیں کرے گا جس کے پاس خشیت نہیں ہوگی اس کے اوپر. تو جو بھی یہ محنت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیثیں پڑھ رہا ہے, یہ اس کی پری ریکوزٹ ہے, ورنہ وہ اتنا وقت خامہ خواہ ضائع ہوگا سب چیزیں پڑھنے میں. تیسرا بتایا کہ اتنی ساری یہ پروردگار نے نعمتیں گنوائیں, ہمیشگی کی جنتیں, ان کے نیچے نہریں ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور اللہ اس سے راضی ہوگا. جو ہم امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں نا, رزن بے قضا و تسلیم الامری, ہم اللہ سے راضی ہر حال میں یہاں ہوں گے, وہاں اللہ آپ سے راضی ہوگا. تو ہم تو راضی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ وہ بھی راضی ہوگا. اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ ذالک لمن خشی ربہ, جو خشیت پروردگار والے لوگ ہیں. چوتھا انعام کہا گیا کہ یہ مسجد حرام کی طرف, قبلے کی طرف رخ کرنے کے بارے میں ہے, اور جب ان کو مخالفین جو ہے ان پہ اعتراضات کرتے تھے, تو اس وقت کہا گیا کہ تم ان سے نہ ڈرو, جو تم کر رہے ہو کرتے رہو, قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو, اور تاکہ تم پر میری نعمت تام ہو. تو ایک جو صفت یہ بیان کی گئی انعام میں, فلا تخشوہم وخشونی, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرے گا ہوگا کیا؟ ولا اتم نعمتی, اللہ نعمتیں تمام کر دے گا. ہم تو دعا مانگ رہے ہیں نا روزانہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم کی ہدایت دے. انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ نعمتیں تمام کی, وہ ان لوگ آپ خود بن سکتے ہیں. آپ پہ بھی نعمت اللہ تمام کرے گا اگر خشیت اللہ دل کے اندر پیدا ہو گئی. ولا اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, اور ہدایت بھی اللہ دے دے گا. اہدنا الصراط المستقیم بھی پوری ہو جائے گی, اور انعمت علیہم بھی پوری ہو جائے گی, صرف ایک خشیت دل میں پیدا کرنے سے. نمبر پانچ, کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. یہاں وہاں اجر کریم تھا, یہاں اجر کبیر ہے, یعنی بہت بڑی تعداد میں اجر ملے گا. یہ سورہ ملک میں آپ پڑھتے رہتے, یہ سارے انعامات ہیں. اور جوشن کبیر جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ذکر ہے دونوں لیول کی خشیت کا. یا من کل شائن خاشیہ, یعنی ذاتی طور پر ہر چیز خاشع ہے اللہ کے سامنے, صرف انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خاشع بن جائے. اور نیچے جو ہے یا من قاد کل شائن من خشیت, یا کہ ساری چیزیں اللہ کی خشیت کے سامنے سربہ سجود ہیں. تو یہاں پر بھی عبادی خشیت بھی کا ذکر ہے اور معبود کے لیے خشیت کا بھی ذکر ہے. یہ بھی ہم آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جوشن کبیر, اور یہ رمضان میں پڑھنی چاہیے ہر سال. تو یہاں پر بھی زور دیا گیا ہے خشیت کے اوپر. پھر یہ ایک سوال ہے آخر میں جو میں آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں, جو قرآن نے کھڑا کیا ہے. یہ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے سب سے زیادہ, کہ یہ ساری معلومات جمع کرنے کے بعد ہم سے قرآن یہ سوال کر رہا ہے, اگر ہم اس کو مانیں کہ ہاں قرآن ہم سے کچھ کہتا ہے, یعنی اللہ ہم سے بات کر رہا ہے, تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا, یعنی ابھی اور آپ کو کیا چاہیے. ہم سے کہہ رہا ہے اہل ایمان سے, الم یعنی الذین آمنوا, اہل ایمان کے لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں یہ خشیت خدا پیدا ہو جائے. لذکر اللہ وما نزل من الحق, اور جو یعنی قرآن کی طرف سے خدا کی طرف سے ان کے دل نرم ہو, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بس ان پر طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ہے, اور وہ لوگ قابل فخر ہے, اور وہ کم از کم یہ کہ جو قرآن کھولتے ہیں, کہ قرآن اگر بند رہ گیا زندگی کے اندر تو اس کے لیے لازماً نتیجہ نکلے گا کہ جب طویل مدت گزر جائے گی اور قرآن سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا تو انسان کا دل سخت ہو جائے گا, اور پھر یقیناً ان میں سے لوگ اکثر فاسق ہو جائیں گے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ خشیت پیدا کریں خدا کی اور قرآن کے لیے اپنے دل میں جگہ, یعنی اس کتاب کو کھولیں, اس کے احکام جانیں, اس کو رائج کریں دنیا کے اندر. یہ کتاب ہے کہ جو آپ کو بخشوائے گی. اور کوئی بھی حدیث دنیا میں آ جائے وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر قرآن سے میچ کرتی ہے, اگر قرآن سے ٹکرائے گی, تو اس کو دیوار پہ مارنے کا حکم خود معصومین نے دیا ہے. اس لیے قرآن جو ہے وہ بیس ہے. تو اس نظریے کو خدا کے واسطے نکال کے پھینک دیں سوسائٹی سے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے, اور یہ ہمیں ہی سمجھ میں آنا چاہیے. یہ اور درختوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا, پہاڑوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا, انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس لیے اللہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کتنا اور ٹائم چاہیے آپ کو, یعنی مجھ سے پوچھ رہا ہے. ابھی میرے قریب ہے انتقال کو, بہت لمبا عرصہ نہیں ہے. ابھی خدا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل نرم ہو. اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے بائی دا وے, یعنی خشیت کا کوئی لیول نہیں ہے, اور یہ بھی قرآن سے ہی ہوتا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر سورہ اسراء میں, کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ان کے دل خشیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی بار بار آپ قرآن کو دیکھیں گے, اتنی خوبصورت آپ کو آیتیں نظر آئیں گی قرآن میں جب اس پہ غور و فکر کرنا شروع کریں گے, کہ انسان روتے روتے سجدے میں گر پڑتا ہے, اور اللہ نے کہا کہ وہ یزیدہم خشوعا, اس سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اس کام کو کرنے سے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی خشیت چاہیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی, اللہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے بھی, اور اس میں اضافے کے لیے بھی. تو یہ اختتام ہو گیا میری سلائڈز کا, اور وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے. میں ابھی فلور اوپن کرتا ہوں, اگر کوئی ایک آدھ بات کرنی ہے تو کر لیں, پھر ہم اس کو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد.
فیض بھائی, آخری جو آپ نے پڑھی اس میں آیت, یہ آیت سجدہ ہے, اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا کیا؟
نہیں,
ہوگا
نہیں, سجدہ ہے واجب والا نہیں ہے اس میں.
اچھا, واجب نہیں ہے. جی. Okay. بہت زبردست ماشاءاللہ پریزنٹیشن آپ کی, بڑا جامع آپ نے پریزنٹیشن دی ہے, اور خشیت کو آپ نے ہر پہلو کو اس کو واضح کر دیا. ڈیفینیٹلی اٹس ویری یو نو تفکر تعقل کرنے والی ساری آیت آپ نے پیش کی ہیں. یقیناً استفادہ اس سے ہر ایک کو کرنا چاہیے.
جی
ماشاء اللہ,
جی شکریہ,
ماشاء اللہ فیاض بھائی, بہت ہی عمدہ آپ کی پریزنٹیشن اور بہت ہی مطالب کو آپ نے بہت اچھا کھول کھول کے بیان کیا. آپ کے کافی خاطر مزید اضافہ فرمائیں.
بلا شبہ بہت ہی خوبصورت اور خوشو اور خضوع کا ہم عام طور پہ بالکل وہ محاورتی انداز سے بات کر لیتے ہیں مگر بغیر اس کو سمجھے ہوئے, تو بہت اچھا خوبصورت آپ نے بہت ڈیپ انالیسس کر کے ڈیفرینشیٹ کیا ہے. اٹس ریلی ویری ویری امپریسو, ماشاء اللہ,
بہت اچھا, جزاک.
تو قرآن کریم نے ایک اور